سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں. یہ صبح مدینہ یہ شان مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. بلا جانے کیا جاؤں مینائے عالم, بلا جانے کیا جاؤں مینائے عالم, تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ, تیرا کیف ہے خوش حرام مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک بدن پر, مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مات نظر احترام مدینہ, مات نظر احترام مدینہ. مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر مات نظر احترام مدینہ, یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, برات دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی, نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی, جو پائے دل میں پیام مدینہ, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی, جو پائے گا دل میں پیام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. سکون جا جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شان مدینہ، مبارک تجھے یہ پیام مدینہ، ہو آزاد اختر بنے دو جہاں سے، ہو آزاد اختر بنے دو جہاں سے، ہو آزاد اختر بنے دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو مدینہ، ہو آزاد اختر بنے دو جہاں سے، جو جائے دل سے غلام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شان مدینہ، مبارک تجھے یہ پیام مدینہ، کامل فرما برداری والی زندگی عطا فرمائے، اور کامل فرما برداری والی زندگی میرے دوستو وہی ہے جو اس آیت کتاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے، تاکید کے ساتھ فرمائے کہ تمہارے لیے ہمارے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، حسنہ حسین ترین نمونہ ہے، احکم الحاکمین نے ایک نمونہ بنا دیا ہے کہ اس کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو گے، تم بھی حسین ہو جاؤ گے، تمہارا انجام بھی حسین ہو جائے گا، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی عمارت بنانے کا پروگرام بنتا ہے، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے آرکیٹیکٹ، بڑے بڑے اسٹرکچرل انجینئر، بڑے بڑے سول انجینئر، بڑے ماہرین کو بلایا جاتا ہے، سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، طرح طرح کی اس میں جدتیں کرتے ہیں، اور بڑی بھاری رقموں سے وہ عمارت آہستہ آہستہ بن کر تیار ہوتی ہے، بنیاد سے لے کر آخر تک، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں سقم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن میرے دوستو اور عزیزو، اللہ تعالی احکم الحاکمین نے جو نمونہ ہم کو عطا فرمایا ہے، جو نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی آپ کی حیات مبارک کا عطا فرمایا ہے، اس میں کسی قسم کا معمولی سے معمولی بھی نقص نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایسا حسین ترین نمونہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والا خود بھی حسین ہو جاتا ہے اور اس کا انجام بھی حسین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو تم میری اتباع کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگے تو اور کیا چاہیے, چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے, اور اگر وہ چاہیں تو پھر کیا چاہیے. اللہ ہمیں چاہنے لگ جائیں, اللہ ہمیں پسند کر لیں, اللہ ہم سے محبت کرنے لگے تو میرے دوستو یہی تو کامیابی ہے, یہی تو منزل مراد ہے. مگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر کیسی کیسی خرافات میں لگ گئے, کس قدر گناہوں میں ہم مبتلا ہو گئے. اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر ہم کس قدر گمراہی کے راستوں پر چل پڑے ہیں, کس قدر راستہ ہمارا مختلف ہو گیا ہے. میرے دوستو حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کسی بھی طریقے سے ہو, مستند کتابوں سے ہو, یا کوئی بڑا عالم بیان کرے اور لوگ سنا رہے ہوں سن رہے ہوں, یہ بڑی عبادت ہے, روح ایمانی ہے. لیکن اسی کام کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے خلاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف انجام دیا جائے تو یہ باعث وبال ہو جائے گا. ثواب تو درکنار, محبت تو درکنار, ایمان کی روح تو درکنار, یہ وبال کا باعث ہو جائے گا, ڈبل عذاب ہوگا. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے خلاف کرنا ہی گناہ ہے, دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے ساتھ اور آپ کی جو ہے لیے منعقد کی گئی مجلس کے ساتھ منکرات کا ارتکاب, یہ ڈبل عذاب اور ڈبل وبال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے, اس سے پاک فرمائے, اس سے کامل حفاظت کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ میں کیسے تھی اور آپ نے اس محبت کو صحابہ نے کیسے سچ کر دکھایا, کیسے عاشق تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ آپ کے طریق کے خلاف کرنا تو درکنار, آپ کے اشارہ ابو پر جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں نے دیکھے, مفلسان امام ادا در کوئے تو شیئن للہ از جمال روئے تو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے وقت کی اشعار, کہ یہ طیبست اور مفلس جو نیکیوں سے خالی ہیں, گناہوں سے بھرا ہوا ہے, آپ کے در پر حاضر ہیں, اللہ کے واسطے ایک ذرہ اپنا جمال دکھلا دیجئے, کچھ عطا فرما دیجئے, اور جنت المحواس تو جانا کوئے تو سجدہ گاہ عاشقہ ابروئے تو. فرماتے ہیں کہ آپ کی جو گلی کوچا ہے, یعنی آپ کا یہ فرض اقبص کی حاضری, مدینہ طیبہ کی حاضری, یہ تو جو جنت المحوا ہے. سبحان اللہ, جنت المحواس تو جانا کوئے تو سجدہ گاہ عاشقہ ابروئے تو, آپ کے ابرو کی جو محراب نما ابرو ہے وہ تو سجدگاہ عاشقہ ہے. یعنی میں اس شعر کا مطلب یہی سمجھا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پر صحابہ جانے دے دیتے ہیں, تو یہ عشق کا حال ہونا چاہیے ہمارے, جنت المحواس تو جانا کوئے تو سجدگاہ عاشقہ ابرو ہے تو. یہ ہمارا حال اس کے کس قدر خلاف ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اس کے ساتھ ہی مفسدات, بدعات اور شرک کے جو ہے کام ہو رہے ہیں, شروع بھی ہو چکے ہیں, شیطانی کام شروع ہو چکے ہیں. بعض لوگ محض تماشا ہی دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, یہ بھی منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کثر سوار قوم فہو منہ, جس نے کسی قوم کی میں جماعت میں اضافہ کیا وہ انہی میں سے ہوگا. تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، منکرات کا تماشا دیکھ رہے ہیں، بدعات کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ دیکھ رہے ہیں. آج ہم صرف دیکھ رہے ہیں تماشا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو اس میں نہیں شامل. لیکن میرے دوستوں بدعتیں اسی طرح بنتی ہیں. آج چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، کل بڑے ہوں گے ان کے ذہن میں یہی بات بس جائے گی کہ ہم نے یہ سب دیکھا ابھی لوگوں نے، لہٰذا ضرور کوئی ثواب کی چیزیں ہم بھی کرتے ہیں. اسی طرح بدعتیں جو ہے جنم لیتی ہیں، شرک جنم لیتا ہے، مفاسد جنم لیتے ہیں. ایک یہ جو آج کل عام طور پر جو جلوس اور مجالس ہوتے ہیں، یہ کتنے کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوتی ہے. یہ اسراف اور دکھلاوا اور مخلوط اجتماع اور شہرت کی نیتیں اور نفسانیت، خواہش نفسانی کا جو ہے اس میں ارتکاب ہوتا ہے، اور کس قدر اس کے اندر گناہ شامل ہوتے ہیں. صحابہ تو ایسے نہیں تھے، کسی صحابی سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں. اول تو یہ بارہ ربیع الاول جان لینا چاہیے کہ اس میں یہ بارہ ربیع الاول کی تاریخ میں اس میں تو اتفاق ہے علماء کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک اس دن ہوئی، وفات شریف، لیکن آپ کی ولادت اس تاریخ کو نہیں ہوئی. اس میں بھی علماء کا اجماع ہے، کسی نے کوئی تاریخ بتائی کسی کوئی، لیکن بارہ تاریخ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اول بات تو یہیں سے غلط ہو گئی. دوسرا یہ کہ صحابہ نے کبھی بارہ ربیع الاول نہیں منائی. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ صحابہ جیسا عاشق ہونے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم صحابہ جیسے عاشق ہیں. ہم تو صحابہ پورے کے پوری کامل اتباع بھی کریں تو بھی ہم صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عبد القادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کے لگے ذرات کے قابل بھی نہیں ہے، اتنا بھی درجہ نہیں. وہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے یعنی امام تھے تصوف کے، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے. صحابہ جیسے ہم جیسا کام کر سکتے ہیں، نہ وہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ وہ کیفیت حاصل کر سکتے ہیں عشق و محبت کی، بلکہ صحابہ جیسی نقل ہم کر سکتے ہیں. نقل کا بھی یعنی کوئی درجہ ہوگا نقل کا بھی، ویسی نقل بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے خادم خاص تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ یہ ایسے عاشق رسول تھے کہ متواتر حج کیا کرتے تھے ہر سال، لیکن ہر سال اسی جگہ سے احرام باندھتے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، وہیں غسل فرماتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، وہیں نماز پڑھتے اور اسی دن کی وہ نماز پڑھتے. مثلا زہر کا وقت ہے تو اس دن زہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی تھی وہیں پر نماز پڑھتے. اس طرح اہتمام کے ساتھ سنتوں پر عمل کرتے، حالانکہ اس میں یہ کوئی فرض اور واجب چیز نہیں، یہ عشق و محبت کی بات ہے. یہاں تک کہ واپسی پر چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو واپسی پر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئے اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہاں کوئی بڑا سا پتھر ہے. میں کہا جی ہاں وہ سامنے ہے. تو کہا وہاں لے چلو. جب وہاں چلے گئے تو وہ پیٹھ موڑ کے بیٹھ گئے استنجے کے لیے، اور جب فارغ ہو کر آئے تو بتایا کہ بھائی مجھے حاجت نہیں تھی، استنجا بھی نہیں لگا ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فراغت فرمائی تھی، اس لیے میں یہاں آپ کے عشق میں، آپ کی نقل میں میں یہاں بیٹھ گیا. یہ ہوتا ہے عشق و محبت. ایک ایک سنت کی اتباع، ایک ایک اشارے پر جان دینے کا جذبہ یہ تھا. ارے یہ کیا کہ چندے جمع کر کے زبردستی چندے ہٹ کے اور شرما شرمی چندہ دیتا ہے، تکلیف سے دیتا ہے، کسی مومن کی تیر خاطر کے خلاف اس سے کوئی مال کوئی فائدہ اٹھانا حرام ہے، جائز نہیں. زبردستی چندے کو سیٹتے ہیں، دیگے چڑھاتے ہیں، مخلوط اجتماع کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا زنا العین النظر، کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، اور وہاں عورتیں امبر کھڑے ہو کر نعت شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں. حرام ہے عورت کی آواز نامحرم مرد کے پاس چلے جانا بے ضرورت، اور وہ بھی ترنم کے ساتھ نعتیں گا رہی ہیں اور ٹی وی پہ جو ہے وہ آ رہی ہیں, مرد ایک طرف مرد ایک طرف ہوتے ہیں سامنے آمنے کر کے, وہ ٹی وی کے اوپر دیکھنے والا بھی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے, تصویر کا گناہ الگ آنکھوں کا زنا الگ. کوئی آدمی جو یہ دیکھے اس سے کوئی پوچھے کہ سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ کہ تم اس ٹی وی کے اوپر جو دیکھ رہے ہو تمہاری نظریں کہاں ہیں, تمہارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں, اگر سچے ہو تو بتاؤ تمہارا دل زنا کر رہا ہے, تمہاری آنکھ زنا کر رہی ہے, آنکھ زنا کرتی ہے دل زنا کرتا ہے, دل زنا کرتا ہے تھوڑا جسم زنا کرتا ہے, دل جو ہے تاشا ہے تمام اعضا کا, سو دیکھ رہے ہیں پورے اعضا زنا کا لطف لے رہے ہیں, اسے پورے اعضا حرام میں مبتلا ہے, اور ایسا آدمی کا کیا حال ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بدعا فرمائی ہوگی. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, کافروں پر آپ نے لعنت کی بدعا نہیں کی, بڑے سے بڑے مجرم کے لیے آپ نے لعنت کی بدعا نہیں کی, لعنت کی بدعا فرما رہے بد نظری کرنے والے کو. کچھ تو سوچے ہم, یہ سیلاب آ رہے ہیں, شہر ڈوب رہے ہیں اور کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں اور جانیں ضائع ہو رہی ہیں, اس قدر تباہی پھیل رہی ہے, مال کا بھی نقصان جانوں کا بھی نقصان, گھر بھی برباد ہو گئے, محلے کے محلے گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے ہیں, لیکن افسوس کہ یہ سائنٹیفک چیزوں پہ توجہ جاتی ہے کہ اس وجہ سے یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, اس وجہ سے پانی آ گیا, پڑوسی ملک نے پانی چھوڑ دیا اس لیے سیلاب آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن ہم نے آنکھوں کا زنا کیا اس لیے مصیبت آئی, اس طرح خیال نہیں, ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, کیونکہ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, اس طرح ہمیں کوئی خیال نہیں ہے, داڑیاں مٹا رہے ہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, بھائی نماز نے کیا قصور کیا, نماز تو پڑھ لو, نماز بھی نہیں پڑھیں گے, ہاں دیکھی جائے گی, کیا دیکھی جائے گی, دنیا میں ہی دیکھ لو, یہ عذاب دنیا ہی میں عبرت اور عبرت کا نظارہ بنے ہوئے ہیں, جو چاہے عبرت پکڑ لے اور پٹری پر آ جائے, توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و رحیم ہے, معاف کرنے والے ہیں. اتنی مصیبتیں دنیا کی آ رہی ہیں پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے, راستے روک روک کے ٹینٹ لگا کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, حدیث پاک ہم نے پڑھی ابھی دو تین دن پہلے, بار بار میں یہ اسی لیے اپنی نصیحت کے لیے اور اپنے بھائیوں بہنوں کی نصیحت کے لیے کہ کسی مومن کو تکلیف دینا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے اور لشکر آپ کے ساتھ تھا, ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کرا دی کہ جس شخص نے راستے کو تنگ کیا اور جس شخص نے ایسی جگہ جو مویشیوں کے چلنے کی جگہ, کسی جاندار کو تکلیف ہو وہاں ٹھہرنے سے اس کو جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. جہاد جیسی عظیم و شان جو عبادت ہے اس کے ثواب سے محرومی, اللہ اکبر, کسی مومن کو تکلیف دینا کس قدر گناہ کی بات ہے. دیکھیے راستے لوگ روک لیتے ہیں اور بڑے بڑے اسپیکر لگا کے محلے والوں کا سکون برباد کرتے ہیں, یہ کون سا دین ہے؟ کہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ کی تعلیمات تو اس کے بالکل خلاف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن کو تکلیف دینے کو حرام فرما رہے ہیں, آپ ہر آنے جانے والے کے راستے میں رکاوٹ بن کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور اتنی آواز سے ناطے. آپ کو شوق ہے, بہت اچھی بات ہے, نعت شریف سنانا, نعت شریف سننا بڑی عبادت ہے, بہت مبارک بات ہے, عبادت ہے یہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ مدح کرنا بڑی عبادت ہے. آپ گھر میں سنیے, گھر میں بھی لوگ سو رہے ہیں تو آپ ہینڈ فری لگا کے سنیے اگر آپ کو سن رہے ہیں, گھر میں بھی لوگوں گھر والوں کو بھی تکلیف دینا حرام ہے, اسی لیے سنتوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات میں کسی وقت ضرورت پیش آتی جانا ہوتا تو آپ انتہائی آہستہ سے اٹھتے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو, آہستہ سے جوتے پہنتے, آہستہ سے کیواڑ کھولتے, آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے, جب اندر تشریف لاتے گھر میں رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے تو آپ آہستگی سے تشریف لاتے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عمل ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے, لیکن ہم روڈوں کو بند کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں, لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, نفسانیت ہے, ریاکاری ہے, شہرت کی حرص ہے, حوث ہے, اور تعریف کرانا حوث ہے, اور بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ شروع میں تو جلسے کے اندر یا جلوس کے اندر شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مدہ بیان کرتے ہیں, اس کے بعد ساری نفسانیت, لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا, حکمرانوں پہ کیچڑ اچھالنا, سیاست دانوں پہ کیچڑ اچھالنا, اپنی بھڑاس نکالنا, کوئی مخالف ہے دین کا کام کر رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دین میں ایک دوسرے کے حلیف بنو, حریف نہ بنو, دشمن نہ بنو, مقابل نہ ہو. وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے, تم بھی دین کا کام کر رہے تو کرتے رہو بھائی, اس کو بھی کرنے دو, بلکہ اس کے لیے بھی دعا کرو, اپنے لیے دعا کرو, اس کے لیے بھی دعا کرو, کیونکہ مقصود اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا دین کی خدمت سے مل رہی ہے, تو اس کے لیے بھی دعا کرو. ہمیں اللہ ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرما دے, اس کو بھی اپنی رضا نصیب فرما دے, ہمارا بھی کام بنا دے, اس کا بھی بنا دے. لیکن دشمن بنے ہوئے ہیں, فرقے بنے ہوئے ہیں, تفرقے بازی ہیں, یہ فلاں مسجد والے ہیں. پہلے تو فرقے والے ہوتے تھے کہ یہ فلاں فرقے والے ہیں, فلاں گھر, اب فلاں مسجد والے ہیں, یہ فلاں محلے والے ہیں, ان کے خلاف بات ہوتی, فلاں نے ایسا کیا, وہ ایسا کرتے ہیں, وہاں مت جاؤ. یہ حریف بھرنا, کیچڑ اچھالنا, ریاکاری کرنا اور اپنی شہرت اور تعریف, بعض لوگ ان جلسے اور جلوسوں کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کتنی نیت خراب ہے, کتنے بدنیت لوگ ہیں, پھر کس قدر خرافات, شرکی اور خرافات ہو رہی ہیں. گنبد خضرہ کو بنا کے یہاں چوم رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا, امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, کہ اے حجر اسود, تو ایک پتھا ہے, سکت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا. دیکھیے, اگر اس کی چھبی یہاں بناتے ہیں, بیت اللہ شریف کی چھبی بنا کر اس کے طواف کرتے ہیں, یہ جہالت ہی جہالت بھری ہے. افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ نقل کرتے ہیں تو یہود و نصارا کی. کثرت سے ایسی مجالس کے اندر دیکھیں گے کہ داڑھی منڈے ہوئے ہیں, جینس پہنی ہوئی ہے, ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, مونچھے بڑی بڑی ہیں, بال انگریزی رکھے ہوئے ہیں, ٹوپی نام کو نہیں, کسی طور مسلمان لگتے نہیں, مگر نعرے مار رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق, دعوی عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون سا عشق ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے مشن پہ تھے, وہاں یلغار کر رہے تھے, اور ایک قلعہ تھا بویس نام کا, اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. 8,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ساتھ تھے اور قلعے کے محدود لوگ تھے, محدود دشمن تھا, قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا, حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار افراد کا ایک بھیجا وقت کہ دیکھو جا کے کیا معاملہ ہے, ساتھ میں اپنے مکتوب گرامی میں یہ لکھا کہ دیکھو کہ کہیں تم سے کیا غلطی ہو رہی ہے, کہیں تم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی, ضرور تم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. اب صحابہ سنجوڑ کر بیٹھے, محاسبہ کیا. میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم بیان سنتے ہیں لیکن اپنا محاسبہ نہیں کرتے. ہم بیان سنتے ہیں, اگر اپنے دل کو ٹٹولیں تو ہم میں سے اکثر کے دل میں یہ بات نکلے گی کہ ہم دوسروں پہ جا کے ایپ ڈھونڈتے ہیں کہ بیان میں ہم سن کے یہ آئے تھے, فلاں تو یہ کر رہا ہے, فلاں تو یہ. ہر بیان, ہر بات, ہر نصیحت کو اپنے لیے سمجھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ جو بات ہم سن کے آئے ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں, اگر پیدا ہوئی اس درجے کی ہے یا نہیں, اور اگر نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی فکر کریں, وہ درجہ نہیں تو اس درجے کو حاصل کرنے کی فکر. جو آدمی اس طلب سے بیٹھتا ہے خدا تعالیٰ اس کے دروازے کھول دیتا ہے, توفیقات کے دروازے کھولتا ہے, ورنہ بیان سننا ایک رسم رہ جاتا ہے بس. بات یہ ہے کہ جب صحابہ نے سر جوڑا, اپنا اپنا محاسبہ کیا, معلوم ہوا کہ بھائی لشکر ہے, سفر ہے, انتظامی چیزوں میں گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے اور رسد بھی وہ نہیں ہوتی, کوئی اپنا گھر تو نہیں ہے, اپنا محلہ تو نہیں ہے, تو مسواک چھوٹ رہی تھی, مسواک. بس فوراً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ سب لوگ ندی کے کنارے جاؤ اور مسواک کرو. جیسے ہی حضرات وہاں پہنچے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں سارا کا سارا لشکر مسواک کرتا ہے, قلعے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاید اب تو ان کا ہمیں کچا چبا جانے کا ارادہ ہے, یہ ہمیں کچا چبا جائیں گے, دانت تیز کر رہے ہیں. اسی وقت انہوں نے دروازے کھول دیے, اسی وقت ایک سنت کی کیا برکت ہے. یہ آج ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہم بس بیان سنا بھائی ماشاء اللہ بڑا اچھا تھا یہ تھا وہ تھا, اب بس رات گئی بات گئی ختم بات. اپنا محاسبہ کرنا ہے بھائی. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر یہ جلسے اور جلوس اور دکھلاوے والا کچھ تھا ہی نہیں سرے سے, بلکہ ان کے اندر تو ہر وقت عشق رسول اور عشق الہی بسا ہوا تھا, رگ رگ میں بسا ہوا تھا. میں کیا کہوں محبت کہاں نہیں کہاں ہے کہاں ہے تو, میں کیا کہوں کہ محبت کیا ہے کوئی یاد دلاؤ. میں کیا کہوں کہ محبت کہاں ہے کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. یہ صحابہ کا حال تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے, اللہ تعالی سنتوں کا دیوانہ کر دے, ہمیں اپنا دیوانہ کر دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا دیوانہ اللہ تعالی ہمیں بنا دے. یہ حال تھا ان کا, جلسے اور جلوس تو وہ جانتے ہی نہیں تھے. جہاں جمع ہوتے عشق الہی کی بات ہوتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کی بات ہوتی. آپ نے یوں فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قال خلیلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل کے خطاب سے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ میرے خلیل نے یوں فرمایا, میرے خلیل نے یوں فرمایا. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے ابرو فرما دیتے تھے, بس وہ زندگی بھر کے لیے وہ بات ان حضرات کی بالکل پکی عادت ہو جاتی تھی, ان کے عمل میں آ جاتی تھی. وہ حضرات باتوں کے نہیں تھے, عمل کے تھے. کہ آج ہمارے اندر یہی کمی ہے کہ ہم عمل کے اندر کمزور ہیں. دعوے بڑے بڑے مضبوط بڑے بڑے دعوے, لیکن عمل کے اندر بھائی ہم بڑے کمزور ہیں. تو یہ چلو بھائی وہاں سنا ہے, بڑا مجمع ہے اور بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, ذرا دھول دھکا ہو رہا ہے, چلو وہاں چل کے دیکھتے ہیں. ایسی وقت گزاری چلو ٹائم پاس کرنے کے چلے سکتے. من کا فرا بھی قوم, من کا فرا سواد قوم ان کا ہوا من ہوں, انہیں میں سے ہو رہے ہیں, بدعتیوں میں سے ہو گئے. شرکیہ کام کر رہے ہیں تو مشرک, نعوذ باللہ تعالی من ذلک, مشرکوں میں سے ہو گئے. جو شرک کرتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے, مشرک کہیں گے کہ نہیں؟ مشرک مانے شرک کرنے والا, ایک شرک جلی ہوتا ہے. اب ایسے ایسے کام ہونے لگ گئے جو شرک جلی میں آتے ہیں. سارا معاملہ یہ ہے, ایک شرک خفی بھی ہے, ریاکاری شرک خفی ہے, لیکن بھائی اب شرک جلی والے کام ہونے لگے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنی پوری زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں یہ اصحاب جو تھے ان کا جو ہے معاملہ عشق کا معاملہ تھا, عمل کا معاملہ تھا. ڈانس ہو رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, عورتیں گانے گا رہی ہیں, یہ ناچ چڑی پڑھنا عورتوں کا کیا ہے یہ؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. اور خوشبوئیں اڑا رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں, پھول پتیاں گرا رہے ہیں, خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں. کہیں تو سننے میں آ جاتے ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرف نظر اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا ضرورت ہے نظر اٹھا کے دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو میرے دوستو سنت کو اپنانے کی کوشش کریں, اپنا محاذہ کریں. میں اپنا محاذہ کروں, گفتار کا طریقہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتار کیا کرتے تھے, کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس کے ساتھ سلوک کرتے, کس طرح لوگوں کی ایزاؤں پر صبر کرتے. آج کوئی ایزا دے دے اس کی جان کو آ جاتے ہیں, غریبان پکڑ لیتے ہیں, بس چلے تو اس کو جان سے ہی مار دیں, رسوا کرتے ہیں, زور زور سے باتیں کر کے وہ چلا چلا کے اس کو تاکہ دوسرے لوگ سنیں, یہ ذلیل ہو جائے رسوا ہو جائے. بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے کہ صبر کرنا چاہیے, اور ان اللہ مع الصابرین, اور جو صبر کرتے ہیں لوگوں کی ایزاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ طالب یہ زور حضین عظیم لوگ ہیں, یہ ان کو بڑا حصہ عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے صبر کرنے والوں کے لیے. آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے 10 برس کیسی کیسی تکالیف پر صبر کیا ہے, اللہ اکبر, اس کا تو صبر بھی نہیں کر سکتے. کیا تکلیف آپ کو نہیں دی گئی, تانے دیے گئے, گالیاں دی گئیں, اور کتنا مذاق اڑایا گیا, ابو لہب آگے آگے جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی من ذلک، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننا، بازار میں جا رہا ہے منادی کرتا ہوا، کیا گزرتی ہوگی، ادھر سے اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمارے دین کی تبلیغ کیجیے، اور آگے سے وہ ابو لہب جو ہے کیا کہہ رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ بیت اللہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، اور یہ عبداللہ بن ابی ابو جہل، بڑے بڑے کفار کے سردار، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص کو منادی کی ایک شخص نے کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دیں، ایک شخص اٹھا کم وقت، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے، اس نے لا کر اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ڈال دی سجدے کی حالت میں. آپ تصور کریں کہ ہم کتنے پاک صاف بنتے ہیں، ایسی جگہ کے قریب سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتے، بدبو آ رہی ہے، سڑان اٹھ رہی ہے، کہیں ذرا دن نہ لگ جائے ہمارے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کیا ہوتا ہے اس کے اندر، وہ ہوتا ہے اس کے اندر. ہماری طبیعت اتنی لطیف ہے جبکہ ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے شہر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ گناہ پیشاب کے خانے سے بھی بدتر ہے، پیشاب کے خانے سے بھی بدتر ہے، اور گناہ سے گناہ کو دھونا، ایک گناہ سے دوسرے گناہ کو دھونا، یہ پیخانے کو پیشاب سے دھونا ہے. یہ گن دلانے کے لیے ہمارے حضرت، ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، پلید بدبو پسند کرنے والے ہیں، گل پسند کرنے والے ہیں، ہم اس اجڑے کے پاس سے گزرنا پسند نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین، درود ترین ہستی، اس ہستی کے اوپر جو ہے یہ اونٹ کی اجڑی، آسمان دیکھ کے رو رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، یہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی آئیں، انہوں نے کس طرح تمسینی کی حالت میں وہ بھاری بھرکم اوجڑی کو کھینچ کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھائے، کیونکہ آپ اس کے بوجھ تلے دب گئے تھے، آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے کس طرح اس کو اتارا، اور پھر انہوں نے ان کافروں کو باتیں سنائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ حال تھا، کانٹے بچھائے گئے راستے میں، راہ گرائی گئی آپ کے اوپر، اور شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال کس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، کیسا بائیکاٹ تھا، 10 سال معمولی نہیں ہوتے. پھر ان کو اپنے جان کے در پہ ہو گئے تو ان کو اپنے وطن سے در بدر کیا گیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں، جاہل اور نادان اور بدنصیب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جہاد سے پھیلا ہے، اسلام جہاد سے کہاں پھیلا ہے، یہ کافر قافلوں کو جب لوٹنا شروع کیا تو کفار کے قافلوں کو، اس وقت ان اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کو انہیں کفار نے اپنے وطن سے ان کو نکالا، ان کے مال و اسباب پہ قبضہ کیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا، اور صرف اس واسطے کہ اعلی کلمۃ الحق کر رہے تھے، اللہ کو ایک مانو اور اس کے رسول کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اور ظلم کو چھوڑو، لڑکیوں کو قتل کرنا چھوڑو، اور لڑکیوں کی وراثت کو دبانا، یتیموں کے مال کو کھانا اور ڈاکے مارنا، یہ سب چھوڑو، ایک اللہ کو مانو، انسانوں کو امن دو، امن سے رہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. عورت جس کو گھر کی معمولی اشیاء جیسا سمجھا جاتا تھا، اور عورت کو قتل کر کے خوش ہوتے تھے، فخر کرتے تھے، شرافت کا خاندان، شریف خاندان سمجھا جاتا تھا جو لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس کو قتل کر کے دفنا دیتا تھا، یہ شرافت تھی ان کی. یہ اہل یورپ، یہ امریکہ والے، یہ بھی ایسے ہی اسی طرح کے جاہل آج تک ہیں، آج تک وہ اسی جاہلیت میں ہیں کم وقت، ان کی نقل کر کے فخر کرتے ہیں، ان کے جیسے بال کٹوا کے اپنے کو قیمتی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی ہو گئے. نعوذ باللہ تعالی من ذلک، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے میرے دوستوں. یہ ایک بھی نقل غیروں کی نہیں ہونی چاہیے، غیروں کی ایک نقل کی بھی، ایک ادا کی بھی نقل کو پسند بھی نہیں کرنا چاہیے، نفرت ضروری ہے اس سے، ورنہ ہم اللہ اور رسول کے عاشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے ہمیں اپنے پالنے والے سے، جس نے ہمیں بہترین نمونہ دیا اس بہترین نمونے کو چھوڑ کر ہم ڈاکوؤں، قزاقوں اور قاتلوں اور ظالموں کی نقل کو پسند کر رہے ہیں. کیا ہو گیا آج ہم بر ڈے منا رہے ہیں مسلمان، ویلنٹائن ڈے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالص مذہبی تہوار ہے ویلنٹائن ڈے، کرسمس، یہ ارے کتنے تہوار منا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، دو تہوار مسلمانوں کے ہیں. خوشی منائیں، جائز طریقے سے خوشی منائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور کوئی گناہ کا کام نہ کریں، مٹھائی بھی کھائیں، کھانا بھی کھائیں، نمک بھی کھائیں، ملے جلے بھی سب چیز کا لطف اٹھائیں، بچوں کو اچھے کپڑے بھی دلا دیں جس کی جیسی استطاعت ہو، لیکن گناہ کے کام ہر چیز بھی نہیں. نہیں بھائی نہیں، بچہ فرمائش کرے ارے یار بچہ ہے یہ اس کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں. ارے بچہ تو نادان ہے، وہ تو آگ میں جانے کو بھی کہے گا، بچہ تو خوبصورت منقش سانپ کی طرف بھی دوڑتا ہے پکانے، لیکن باپ اسے روکتا ہے رحمت سے کہ نہیں بھائی یہ مر جاؤ گے، اثر کر جائے گا، ڈنگ مار دے گا، یہ خوبصورت ہے لیکن اس کے پیچھے جانا نہیں ہے. یہ امریکہ اور یورپ کی کلچر خوبصورت دکھائی دیتا ہے، دھوکا ہے، دھوکا اس کی چمک دمک دھوکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نصیحت فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دو دو بار تاکید کے فرمایا یہ کم وقت غافل ہیں، یہ دنیا کے بارے میں جانتے ہیں بہت کچھ، چاند پہ پہنچ رہے ہیں کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، ہم جوپیٹر پہ پہنچ گئے کوئی کچھ دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی وہاں ہم تو گئے نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ تم گئے تھے یا نہیں، کوئی تصدیق کیسے کرے کہ تم واقعی گئے تھے، کہیں سے مٹی اٹھا کے لا کے دکھا دی کہ یہ مٹی ہے وہاں کی، اب ہم کیسے ثابت کریں کہ وہاں کی نہیں جب وہاں کی ہے، ہمیں کیا معلوم. جھوٹ کا پلندہ بھی ہے مگر جناب ویسی چمک دمک کی ان کے وہ متاثر ہو گئے کہ اب ان جیسی چڈیاں پہن رہے ہیں، لڑکیاں چڈیاں پہن رہی ہیں، بال ان کے جیسے بنائے ہوئے ہیں، ننگے پھرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. یہ تو جہالت کے زمانے میں تھا جب انسان کے پاس کپڑا بننا نہیں آتا تھا تو پتوں سے اپنے جسم کو ڈانٹتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی اتنا ڈانٹتا تھا، اکثر جسم ننگا رہتا تھا، تو وہی جہالت واپس آ رہی ہے کہ ننگے رہنے کو فخر سمجھتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ننگا دیکھ رہے ہیں، نچا رہے ہیں بیٹیوں کو، جاؤ آزادی ہے اور عورت کو آزادی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے، اسی لیے کہ اس کو مکمل آزادی نہیں دی، حقوق دینے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے، ورنہ نہ تو اس کا حق جائیداد میں تھا، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی مال بھی ہو تو اس مال کا بھی تصرف مرد ہی کرتے تھے، اس کو کچھ بھی حیثیت نہیں تھی، ایک بیکار جیسی ہے. اس کو میں کہتا ہوں نا یورپ والوں نے عورت کو کیا سمجھ رکھا ہے، وومن از جسٹ لائک اے ٹیشو پیپر ان یورپ اینڈ امریکہ، ایک استعمال کیا پھینک دیا، دوسرا استعمال کیا پھینک دیا، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میری بات یہ غلط ہے میرے سامنے آؤ، انہوں نے عورت کا یہ حال کر رکھا ہے، اشتہار دے دے کے بازاری بنا دیا اس کو، کوئی حیثیت نہیں، کوئی شرم حیا نہیں، مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو درجہ دیا ہے، حاکم بنایا ہے، اس کو افضل بنایا ہے عورت سے، لیکن عورت اگر دین پر زیادہ عمل کرتی ہے مرد سے تو اس کا درجہ اللہ کے اندر جاتا ہے. اسلام و مذہب ہے جس نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو حقوق دیے ہیں، اس کا وراثت میں بھی حق ہے، اس کے مال میں بغیر اجازت شوہر تصرف نہیں کر سکتا، اور اس کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھا دیا ہے. ایک ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب التقلید ہے. لوگ کہتے ہیں قابل تقلید، میں کہتا ہوں واجب التقلید ہے، کیونکہ اس میں ہماری کامیابی مضمر ہے، اسی میں اللہ کی رضا مضمر ہے، اسی میں اللہ کی محبت کا اصول ہے، یہی کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے میرے دوست. اس لیے میں ایک بات کرتا ہوں اپنے لیے بھی کہ ہم سنتوں کی زندگی کو، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق محاسبہ کریں. محاسبہ میں اس پہ زور دیتا ہوں، بیان سننا کوئی کمال نہیں ہے، نافع ہے، لیکن اصل نفع جب ہوگا جب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کریں، محاسبے کے ساتھ مطالعہ کریں، پھر اگر کامیابی نہ ہو تو کہنا نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے ہیں. آپ چاند پہ پہنچ جائیے، آپ ہماری طرف سے آپ سورج پہ بھی چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، آخر میں تو جانا ہی ہے. اگر توبہ نہیں کی تو جہنم کی مثل ہے سورج. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب جنت اور دوزخ کا نمونہ ہے. دوزخ اور جنت کے سارے نمونے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھلا دیے ہیں، جنت کے بھی دوزخ کے بھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ عارفین جب کسی لذت میں، دنیاوی لذت میں انہماک کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ لذت ان کو جنت کی نعمت کی لذت یاد دلاتی ہے. اس وجہ سے انہماک کرتے ہیں کہ جنت میں ایسی نعمت ہوگی، مچھلی کھا رہے ہیں تو مچھلی میں اس لیے انہماک ہے کہ ان کو اس میں جنت کا جھلک آ رہی ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے نا، حضرت والا رحمہ اللہ کا بھی یہی ذوق تھا. جن لوگوں نے حضرت کو صحت کی حالت میں دیکھا ہوگا، حضرت والا رحمہ اللہ کا بھی یہی ذوق تھا، اچھی بڑھیا چیز، بڑھیا کھانا، مگر اس میں کاوش نہیں. یہ نہیں کہ بڑھیا کھانا وہ مغرب میں ملتا ہے تو چلو بھائی دو گھنٹے کا سفر کر کے وہاں سے وہ لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو خود کھلاتا ہے، دنیا کے کونے کونے سے کھینچ کر خود رزق ان کا آ جاتا ہے، اور ان کا کیا، ہر مومن کا رزق دنیا سے کھینچ کے آ جاتا ہے. ہم جو گندم کھاتے ہیں، کتنی گندم آسٹریلیا سے امپورٹ ہوتی ہے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے. آج کل مسالے سری لنکا سے امپورٹ ہوتے ہیں اور تھائی لینڈ سے امپورٹ ہوتے ہیں. آپ بتائیں ہم تھائی لینڈ جا سکتے ہیں، آپ سری لنکا جا سکتے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے ایک کھانے کے اندر شاید دس دس ملکوں کا رزق کھا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بات کھجور بھی ہے کھانے میں، وہ سعودی عرب سے آئی ہوئی بھائی، مدینہ شریف کی کھجور ہے، خوشبو لگا لی بھائی، ہاں فلان صاحب آئے تھے حج کر کے، وہ لے کے آئے تھے، تو مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے لائے تھے، زمزم پائی، زمزم پی لیا، اور روٹی ہے گندم کی تو گندم اس میں آسٹریلیا کی ہے بھائی، اور کھانا کھایا، بکرا کھایا تو اس کا گوشت وہ کوئٹہ کا بکرا تھا، وہاں کا گوشت آ گیا. یہ پورا مضمون ہمارے حضرت والا کا ہے، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، لیکن ایک بیٹھے بیٹھے آئے اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں کا رزق کھلاتے ہیں. تو اللہ والوں کا رزق خود کھینچ کے وہاں آ جاتا ہے، وہ انہماک نہیں کرتے. ایک آدمی کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں کہ میرے فلاں شیخ ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے فلاں اللہ والے ہیں، کوئی بھی ہیں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دل میں آتا ہے بڑی چیز ان کی خدمت میں لے جاؤں، وہ لے کے وہاں سے پہنچ جاتا ہے. تو وہ انہماق نہیں کرتے کہ بھائی ہم جائیں اور بسوں میں دھکے کھائیں یا رکشہ میں جائیں یا گاڑیوں میں جائیں، دس ہزار کا پیٹرول خرچ کر کے بھائی کیا لائے ہیں، دو کلو مچھلی لے کے آئے ہیں، فلاں جگہ کا وہ کھانا برگر بڑا مزیدار ہوتا ہے، چلو بھائی وہاں دو گھنٹے. تو انہماق نہیں کرتے، لیکن جب لذت سامنے آتی ہے بغیر کاوش کے تو اس لیے اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس میں ان کو جنت کی جھلک معلوم ہوتی ہے. یہ دوزخ کا بھی حال ہے کہ دوزخ کے بچھو، سانپ، آگ، پتھر، یہ سب یہاں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ دیکھو ہر چیز کی مثل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تو جتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں جنت کی مثل، اور جتنی خطرناک مہلک چیزیں ہیں سب جہنم کی مثل ہے. تو غرض یہ کہ میرے دوستوں ہم اپنا محاسبہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بھی کہ ہم سنتوں کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسان بھی کتابیں ہیں، مشکل کتابیں بھی ہیں، اور جیسے یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کثرت سے سنتوں کا ذکر ہے، ایسی علیکم بھی سنتی کتاب ہے، حضرت مفتی عبد الرؤف صفوی صاحب کے والد ماجد حضرت مفتی عبد الحکیم صاحب کی لکھی ہوئی، ہمارے حضرت والا نے بھی بارہا اس کے لیے فرمایا، اور یہ مستند کتاب ہمارے حضرت والا رحم اللہ کی تعلیم فرمودہ ہے. اس میں انتہائی مختصر رسالہ ہے اور آسان آسان سنتیں، لیکن آج مجھ سمیت میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی آدمی ہو جو اس کی مختصر سی کتاب سنتوں کی اس پہ پورا عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو یہ اپنی زندگی کو میرے دوستو اگر قیمتی بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے، تو ان غیروں کی طرف تو بالکل مت دیکھو. اب اس میں جھگڑا بھی نہیں کرو، یہ نہیں کہ جا کے آپ لڑنا شروع ہو جائیں. بعض لوگ فسادی مزاج کے ہوتے ہیں، بیان سن کے چلے گئے، اب ارے سے لڑے کہ اب نہیں سنا، یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بھائی دین نہیں سکھا رہا. اپنے کام سے کام رکھو، یہ زمانہ ایسا ہے، کارے خود کن کارے بیگانہ مکن، در زمین دیگر خانہ مکن. یہ اپنے کام سے کام رکھو. ابھی کسی کو کہہ دیا میاں کیا کر رہے ہو ذرا، تو وہ اپنے گلے کو آ جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب جماعت پڑھانے لگے, انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ جماعت دوسرا حصہ ہے مسجد کا وہاں چلے جائیے, کیونکہ ایک مسجد کے اندر جب جماعت ہو چکی ہو تو دوسری جماعت کرانا جائز نہیں ہے. تو پہلے تو وہ چلے گئے اور جماعت کرا لی اپنی اس جگہ, اس کے بعد آگے ان کو باتیں سنا رہے ہیں مغلزات. اسی لیے میں آئندہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. ارے بھائی مت پڑھیو, تجھے مسجد کی حاجت نہیں ہے, تجھے مسجد کی حاجت ہے, مسجد کو تیری حاجت نہیں ہے, تو مت پڑھ بھائی, تیرا احسان ہی ہوگا تو مت پڑھ. تو جب جہاں فتنہ پیدا کرے گا جہاں جائے گا, ایک تو جماعت میں نماز نہیں پڑھی, اب بس پڑھا ہے تو پھر یہ حالت ہے. میں وہ ٹوکی سے چڑھتے ہیں, اصل میں اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے دور رہتا ہوں, اور میں آئندہ کبھی اس مسجد میں نہیں آؤں. بھائی مت آئیے تو بھائی, ہمیں کیا, کون سی تو نے کوئی رقم دے دی ہے, کون سی ٹوکیاں بانٹ دی ہیں, مٹھائی بانٹ دی ہیں, پھر تو نے کیا کر دیا, یہاں احسان کر دیا اللہ پہ نماز پڑھ کے. تو آج کل زمانہ ایسا ہے, اپنے کام سے کام رکھا, اور جہاں امید قبول ہو کہ ہاں بھائی یہ دوستی ہے, محبت پر کھٹتا ہے, اور تھوڑی بہت دین کی سمجھ رکھتا ہے, بات کہیں گے تو قبول کر لینا. وہاں بہت احتیاط کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, سامنے والے سے اپنے کو حقیر سمجھتے ہوئے. شیخ فرماتے تھے جس نے کسی کو نصیحت کی اپنے کو نیک سمجھ کے, بڑا سمجھ کے, ایسی تبلیغ حرام ہے. اپنے کو کمتر سمجھتے ہوئے نرمی اور ادب کے ساتھ, یعنی اس کا جو اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اچھے الفاظ کے عنوان سے اس کو چپکے سے نصیحت کر دیں, سب کے سامنے فضیحت نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں فضیحت نہیں کی جاتی تھی, ہاں نصیحت کی جاتی تھی, اور عمومی خطاب سے سمجھا دیا جاتا تھا, سمجھنے والا سمجھ لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. میری بات ساری اتنی ہے کہ بھائی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم اس لیے سست ہیں, دین میں پیچھے ہیں, کہ ہم بیان سنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم نے کام کر لیا, کام ابھی کیا نہیں ہے میرے دوستو, کام اب شروع ہوا. اب جو بات ہم نے سنی ہے یا مقرر نے جو بات کہی ہے, مقرر اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے جو بات کہی میرے اندر ہے بھی کہ نہیں, سننے والا سمجھے کہ بھائی جو بات سنی ہے وہ ہمارے اندر ہے یا نہیں, نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی فکر کرے, اور اگر ہے تو اس کا درجہ بڑھانے کی, درجہ کمال تک پہنچانے کی فکر کرے. جو لامتناہی ہے اس کا درجہ کوئی آخر نہیں آتا. کتنا عشق و محبت سے عمل کرے, کتنا اس کے اندر جو ہے وہ جتنی شیرینی چاہے اس میں ڈال دے, محبت اور اخلاص. جتنا زیادہ محبت سے کرے گا, جتنا زیادہ اخلاص ہوگا, اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ بھائی ابھی تو اس سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی. محبت کے بھی لامتناہی, کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے, اس لیے اللہ کا راستہ بھی لامحدود ہے, اخلاص بھی لامحدود ہے, محبت بھی لامحدود ہے. میرے بحر غم کا کوئی کنارہ نہیں, اس محبت کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ بھائی اب ہم پورے پہنچے ہوئے ہو گئے, اب تو آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے. درجات متوافق ہر وقت رہتے ہیں, تو درجہ بڑھانے کی کوشش کریں, اور نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اگر دل بھر ہمارے اندر وہ کیفیت آ بھی گئی ہے تو خدا کا شکر کریں, ناز نہ کرے, ہترے نہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا, ہم تو ایسے. خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ جتنے کروڑوں لوگ جہاں گٹر لائنوں میں پڑے ہوئے ہیں, سینماؤں میں پڑے ہیں, کون سی ایسی ہمارے اندر سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے دربار میں بلا لیا. ہمارے اندر کیا کمال ہوا, یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں بلا لیا, یہ تو آپ کا اپنے بندوں کے ساتھ احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اس کام سے لگا دیا, ہمارا سر آپ نے اپنے دربار میں قبول کر لیا, تو شکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سوچتا کچھ ہوں اور بیان کچھ اور ہو جاتا ہے.
اللہ تعالی معاف کرنا.
خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بگنرز کے لیے, بگنرز ابتدا کرنے والوں کے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے, کہ پہنچنے میں ہوگی جو انتہائی مشقت, تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. شروع میں دل نہیں لگتا, کیا بات سنی, ٹھیک ہے کریں گے دیکھیں گے, بتکلف کریں, عمل کرنے کی کوشش کریں. جب یہ کرتے کرتے ایک وقت آ جائے گا انشاءاللہ تعالی, لذت بھی پیدا ہو جائے گی, ذوق بھی پیدا ہو جائے گا, اور روح بھی تازہ ہو جائے گی. ایک ایک سنت پر عمل سے روح کو خوشی ہوگی, خوشی محسوس بھی ہونا شروع ہے. شروع میں دل نہیں لگتا, شیطان بہت دھکیلتا ہے کہ بھائی کیا مزہ ہے اس میں, کوئی ہمیں تو کچھ محسوس. کرے جاؤ کرے جاؤ کرے جاؤ, بس انشاءاللہ ایک دن ہاتھ پکڑ لیں گے, جلد فرما لیں گے اللہ تعالیٰ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء بخمس مئة عام نصف یوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء جنت میں دولت مندوں سے 500 برس پہلے داخل ہوں گے, جو قیامت کا آخری دن ہے. قیامت کے دن کی درازی اس دن 1000 برس کی ہوگی, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. ترجمہ, اور تحقیق آپ کے پروردگار کے نزدیک قیامت کا دن 1000 سال کے برابر ہے ان دنوں سے جن کو تم شمار کرتے ہو, مگر یہ سختی کافروں پر ہوگی اور نیک بندوں پر یہ دن 1 ساعت کی مانند ہوگا. آگے جو روایت ہے کہ 40 برس پہلے فقراء عمرا سے جنت میں داخل ہوں گے, تدبیق یہ ہے کہ یہ اختیار فقراء کے مراتب اور درجات کے اعتبار سے ہوگا, یعنی صبر اور شکر میں جس کا درجہ اعلیٰ ہوگا وہ 500 برس پہلے داخل ہوگا, جس کا کمتر ہوگا وہ 40 برس پہلے داخل ہوگا. جامع الاصول میں ہے کہ جو فقیر حریص ہوگا وہ غنی حریص سے 40 برس پہلے جنت میں جائے گا, اور جو فقیر زاہد ہوگا وہ غنی راغب سے دنیا سے 500 برس پہلے داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں دخول اولی نصیب فرمائے, اپنے بزرگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دخول اولی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال نصیب فرما دے. سفر کی سنتوں میں جہاں تک ہو سکے سفر میں کم از کم 2 آدمی جائیں, تنہا آدمی سفر نہ کرے, البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں کہ تنہا آدمی سفر کرے. سواری کے لیے رکاب میں پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں, سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں, پھر یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. نشر تی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق جو اس امت کے ذمے ہیں. 5ویں روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کے جرم میں سزا دی, پھر وہ ایک دن حاضر کیا گیا, پھر آپ نے حکم سزا کا دیا. ایک شخص نے مجمع سے کہا کہ اے اللہ اس شخص پر لعنت کر, کس قدر کثرت سے اس کو مقدمے میں لایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت مت کرو, واللہ میرے علم میں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اللہ اب بتائیے, اب کسی کو گناہ میں دیکھ کے اس کو کیوں حقیر سمجھتے ہیں, کیوں حقیر سمجھتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. گناہ سے نفرت تو ضروری ہے, فرض ہے, لیکن میرے دوستو اللہ کا واسطہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں کسی کو کسی گناہگار کو حقیر نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرما, اور پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں, اور آپ جو ہمارے لیے روئے ہیں, آپ ہمارے لیے جو کچھ مانگا ہے, اے اللہ تمام خیریں ہمیں عطا فرما دے, اور تمام برائیوں اور شرور سے میری پوری امت کی حفاظت فرما دے, اور اللہ جو مصیبتیں عذاب آئے ہوئے ہیں, اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ان مصیبتوں اور عذابوں کو ہم پر سے ٹال دیں, اور اسلام اور دین دشمنوں پر ڈال دیں, مسلمان دشمنوں پر ڈال دیں, ان کو تباہ و برباد کر دیں. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرما, اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو پورے طریقے سے ذوق و شوق کے ساتھ عاشقانہ والہانہ طریقے سے اے اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم.